اسلام کی عظمت ہے اعلان غدیر میں، اسلام کی عظمت ہے اعلان غدیر میں،
تکمیل شریعت گئے اعلان غدیر میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم و عداوتہم و غضبہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد پر۔ ایک غدیری اور بلائی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی تیسری آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج الحمدللہ ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل کی مجلس میں ولایت کی کسی حد تک ایک حقیقت کو بیان کرنے کی سعی کی گئی، آج اسی کو ادامہ دیتے ہوئے چند ایک نکات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ پروردگار عالم نے جب رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقام غدیر خم پر یہ آیت نازل کی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ آیت کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیغام کو پہنچانے میں وہ خشیت اختیار کر رہے ہیں کہ جو خشیت انبیاء علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے۔ میرا اور آپ کا خوف اور ہوتا ہے، معصوم کا خوف کسی اور وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اس خوف کو سنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف کیا تھا؟ جیسے ہی جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امر ہوا، حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے۔ توجہ کا طالب، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو خوف طاری ہوا۔ کون سا خوف؟ وہ خوف نہیں جو ایک عام انسان کو طاری ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کا، معصومین کا خوف کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ وہ خوف کیا تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف یہ نہیں تھا کہ ان کے یہ رسیاں پھینکنے سے بننے والے سانپ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں یا یہ اژدہا مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوف یہ تھا کہ یہ قوم جو کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے کہ ادھر سے انہوں نے رسیاں پھینکی وہ سانپوں میں تبدیل ہو گئیں، ادھر سے میں نے عصا پھینکا وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان جادوگروں کے مقابلے پر مجھ نبی کو ایک بڑا جادوگر سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ جادوگر سمجھنے کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لہذا انبیاء کا خوف عام انسانوں والا نہیں ہوتا، انبیاء کا خوف وہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ ہدایت کے راستے سے دور نہ ہو جائیں۔ یہاں آیت کا متن بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوف محسوس کر رہے تھے۔ وہ خوف کیا تھا؟ کہ وہ 23 سال کی مشقت جو اسلام کی راہ پر لانے کے لیے، ان کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے، رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے، نماز پہنچانے کے لیے، روزہ پہنچانے کے لیے، حج پہنچانے کے لیے، جہاد کروانے کے لیے، راہ خدا میں انفاق کرنے کے لیے جو یہ مشقتیں اٹھائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیغام سن کر دین کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ رسول اللہ کو یہ خوف نہیں تھا کہ لوگ رسول اللہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ رسول اللہ کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایک غدیری صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رہا کرتے تھے۔ اس شجاع کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے علی جیسا شجاع جہان کو دیا ہے؟ اس شجاع کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی تربیت معصوم تھے نا، معصوم کی تربیت فقط معصوم کرتا ہے، معصوم کسی غیر معصوم کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتا۔ لہذا اس شجاع کی شجاعت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی شجاعت کے قصیدے علی جیسا شجاع پڑھ رہا ہو۔ تو رسول کو خوف یہ نہیں تھا کہ چند لوگ حملہ کر دیں، نہیں، بلکہ خوف یہ تھا کہ جن کو میں ہدایت کی طرف لے کر آیا ہوں یہ ہدایت سے پھر نہ جائیں۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے دلاسہ دیا، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی ان کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو ان کے نفس کی وجہ سے آئے گی، آپ کے پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا ایمان لانا یا نہ لانا آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ ایسا ہی ہے نا، آج اگر پوری کائنات خداوند متعال کی توحید کی منکر ہو جائے، خدا کی کبریائی میں کوئی فرق آ جائے گا؟ آج اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا کوئی منکر ہو جائے، بلکہ تمام عالم اگر منکر ہو جائے، رسول اللہ کی عظمت میں فرق آئے گا؟ اسی طریقے سے اگر آج پوری کائنات ولایت کی منکر ہو جائے، قسم بخدا علی ابن ابی طالب کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، علی پھر بھی علی رہیں گے، علی ابن ابی طالب کا مقام وہی رہے گا، علی ابن ابی طالب کی شان وہی رہے گی، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے شان میں فرق اس کے آتا ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہو۔ توجہ کا طالب ہوں، عقیدے کا نقطہ دے رہا ہوں، لوگوں کی وجہ سے شان میں فرق اس کے آتا ہے جس کو لوگوں نے بنایا ہو، جس کو خدا نے بنایا ہو اس کی شان میں لوگوں کی وجہ سے فرق نہیں آتا۔ سب مانے تو ان کا ماننا اس کی عظمت کو بڑھائے گا نہیں، سب نہ مانے تو ان کا نہ ماننا اس کی عظمت کو گھٹائے گا نہیں۔ توجہ ہے، کیونکہ ان کو وہ عظمت خداوند متعال نے دی ہے جیسی عظمت کسی کو نہیں دی، جیسی عظمت کسی کو نہیں دی۔ صرف محمد والے محمد علیہ السلام کا خاصہ ہے یہ کہ خداوند متعال نے جب کائنات پر نگاہ کی تو اس کائنات کو ان کے صدقے میں خلق کیا ہے۔ آج آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت میں سنا ہوگا، انشاءاللہ سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں، کہ جب پروردگار عالم نے ان کا تعارف کرایا اور جبرائیل نے تعجب سے پوچھا، ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو وہاں سے پروردگار نے جواب دیا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بعلوہا وہ بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے علماء سے اس جملے کو سنا ہوگا کہ تعارف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے تعارف کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ فاطمہ حلقہ وصل ہیں رسالت سے امامت کا۔ حلقہ سمجھتے ہیں، زنجیر کے اندر جو مختلف حلقے ہوتے ہیں وہ حلقے جڑ کر ایک زنجیر بنتی ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رسالت کو امامت سے جوڑنے والا وہ حلقہ ہے کہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہو تو رسالت کے بعد امامت سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ ہے پیغام ولایت۔ کوئی سیدہ سے سیکھے پیغام ولایت ہوتا کیا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نہ ہو تو لوگ ولایت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقت کا، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ لولا فاطمہ لما خلقت کما، فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو نہ علی ہوتے نہ وہ ہوتے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے اس حدیث قدسی کو سمجھا نہیں۔ کاش باب العلم سے وابستہ ہو جاتے تو یہ حدیث سمجھ میں آ جاتی کہ فاطمہ کا وجود کیا ہے۔ اگر در علم سے وابستہ ہوتے، شہر علم میں باب العلم کے ذریعے داخل ہوئے ہوتے تو سمجھ میں آ جاتا۔ اب اگر ایک عام انسان کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام و منصب کو نہیں جانتا، ان کی منزلت کو نہیں پہچانتا، ان کے مقام کو درک نہیں کرتا، وہ جب سنے گا تو اس کا ایک سادہ سا ترجمہ کرے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، لولا کا لما خلقت الافلاق، توجہ کا طالب ہوں۔ حبیب آپ نہ ہوتے تو افلاق کو خلق نہ کرتا۔ لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایک کم علم یا ایک کم سن شخص کہ جس نے معرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ابھی درک نہ کیا ہو، اس کے سامنے آپ جب یہ بیان کریں گے تو وہ اسی طریقے سے کلام کرے گا جس طرح ہمارے بعض بھائی جیسے ہی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے ششوپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی صاحب علم کے سامنے آپ اس کو بیان کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ معاملہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ تشریف کی پلیز۔ معاملہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، معاملہ یہ ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ کیا مقصد؟ لولا علی لما خلقتک، لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ آئیے آیت کی طرف۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تو آپ حدیث قدسی کو تو یہ کہہ کر ٹال سکتے ہیں کہ جناب یہ مستند نہیں، آیت کو تو یہ کہہ کے نہیں ٹال سکتے۔ آیت کے لیے تو آپ کو ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ اگر ایک آیت کا انکار کیا تو گویا پورے قرآن کا انکار۔ ایک آیت کا انکار کیا، اب آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، علماء کہہ رہے ہیں نہیں، مراجع کہہ رہے ہیں نہیں، کون کہہ رہا ہے؟ آئمہ نے کہا نہیں، رسول نے کہا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ تو اب سمجھ میں آیا لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقت کا، لولا فاطمہ لما خلقت کما۔ اگر ولایت کا پیغام نہ پہنچتا جو کہ محال تھا، محال تھا کہ رسول کی ذمہ داری ہو اور نعوذ باللہ وہ ادا نہ کرے، محال ہی، ممکن نہیں ہے۔ لیکن فرض کیجئے کہ قرآن کے انداز سے اگر میں کہوں، اگر یہ نہ پہنچتا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو گویا آپ نے کار کو انجام نہیں دیا، کام کو انجام نہیں دیا۔ تو اس خاطر یہاں پر حدیث قدسی میں کہا گیا لولا علی لما خلقتک، اور یہ ولایت کا پیغام بچانے والی کون، یہ ولایت کا پیغام سمجھانے والی کون، یہ ولایت کا پیغام پہنچانے والی کون، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اسی لیے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا، یعنی مقصد ہی ختم ہو جاتا، مقصد ہی ختم ہو جاتا، حلقہ وصل ہے فاطمہ زہرا۔ ہمارے جوان بھائی سمجھ پا رہے ہیں، حلقہ وصل ہے فاطمہ زہرا۔ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود نہ ہوتا، ان کا ولایت سے دفاع کرنے کا پیغام نہ ہوتا، ان کا ولایت کو ابلاغ کرنا نہ ہوتا، تو آج دنیا کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا غدیر اور کیسی غدیر، کیا من کنت مولا فہذا علی المولا، کیا اشہد ان امیر المومنین، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچایا ہے، یہ فاطمہ زہرا نے سمجھایا۔ کون فاطمہ، کون فاطمہ کہ جو اپنے بابا کی حیات طیبہ میں، حیات ظاہری کے دوران مستقل مدافع رسول رہی، کیسا دفاع کیا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے۔ بیٹا ذرا جلدی کھلا دیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ کیسا دفاع کیا ہے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے، کس طریقے سے پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اور امام علی کی امامت کو، کہا فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹنڈک ہے، فاطمہ تو بہجت قلبی، فاطمہ میرے دل کا نور ہے، وہ فاطمہ زہرا۔ اب آپ بتائیے رسول اللہ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ کوئی قریب تھا؟ رسول اللہ سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ کوئی قریب تھا؟ آنکھ بند کر کر آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ ان سے زیادہ قربت کسی کے پاس تھی؟ اچھا جناب فاطمہ کی زندگی میں اطاعت رسول کیسی تھی؟ تو ایک لمحہ ایسا نہیں مل رہا کہ جس میں اطاعت رسول سے نعوذ باللہ خارج ہوئی ہو، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کائنات نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ ادھر رسول نے پردہ فرمایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے علی ابن ابی طالب کی ویسے ہی اطاعت کی جیسے رسول اللہ کی کرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا اس کے علی مولا، فاطمہ نے جیسا مولا رسول اللہ کو مانا تھا ویسا ہی مولا علی مرتضیٰ کو مانا ہے۔ اور اگر یہ انداز کوئی اور اختیار کرتا تو اس میں اتنی جان نہ ہوتی، میں اگر سادہ زبان میں کہوں اس میں اتنا دم نہ ہوتا، اس میں اتنی قوت نہ ہوتی، کیونکہ فاطمہ بذات رسول ہیں، فاطمہ جزو رسول ہیں، فاطمہ نور قلب مصطفیٰ ہیں، فاطمہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ کی، فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ وہ فاطمہ علی ابن ابی طالب کی طرف اپنا رخ موڑ رہی ہیں، اسی لیے ان کو حلقہ وصل کہا گیا ہے امامت اور رسالت کا، یعنی امت کو رسالت سے امامت کی طرف پھیرنے والی، امت کو رسالت سے امامت کی طرف رہنمائی کرنے والی جو ذات ہے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اور کیسی رہنمائی کی ہے صدیقہ طاہرہ نے، توجہ کا طالب، کہ دنیا کو سمجھا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے، شان علی ابن ابی طالب کیا ہے، عظمت علی ابن ابی طالب کیا ہے۔ یہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کردار تھا، اسی لیے کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کیا جاتا۔ تو عزیزان محترم، یہ ولایت کا پیغام سیدہ کونین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور ہم کیوں علی ابن ابی طالب کو اپنا مولا نہ مانے؟ ابھی تک تو میں آپ کے سامنے آیات اور روایات پڑھ رہا تھا نا، اب آئیے ذرا دوسری جانب سے نگاہ کرتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایک ایسا فرد دکھا دیجئے کہ جو ایک ضرب چلائے تو ثقلین کی عبادات سے افضل قرار پائے، اس سے کسی مسلمان کو انکار ہوگا؟ کوئی ہے علی سے افضل؟ دیکھیں دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، دعویٰ کرنا آسان ہے، میں کچھ بھی دعویٰ کر دوں، آپ کچھ بھی دعویٰ کر دیجئے، دعوے پر جب تک دلیل نہ ہو، جب تک آپ کا دعویٰ صحیح نہیں مانا جائے گا، میں جب تک اپنے دعوے پر دلیل نہ دوں تو اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بتا دیجئے کائنات میں بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری کائنات میں بعد رسالت مآب کوئی ایسی قدآور شخصیت ہو کہ جس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل، جو ایک رکاب میں پیر رکھے تو قرآن کا آغاز کرے، دوسری رکاب تک پہنچے تو ختم قرآن ہو، جو ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرے، یہ شاید باتیں میرے اور آپ کے لیے بھی تعجب آور ہو، مگر تعجب نہ کیجئے، یہ علی ہیں جو نقطۂ بائے بسم اللہ ہیں، خود ان کا وجود قرآن ناطق ہے، یہ قرآن صامت کی تبیین کرنے والے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ ان سے اگر سوال کیا جائے تو یہ سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر آسمان کے پردے اٹھا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ردی برابر اضافہ نہ ہو، کیونکہ جس یقین کی منزل پر علی پہنچا ہے تو ان آسمانوں کے پردوں کا محتاج نہیں ہے، علی نے یقین اپنے رب سے حاصل کیا ہے، کسی عام معلم سے حاصل نہیں کیا۔ کوئی ہے ایسی شخصیت جو راکب دوش مصطفیٰ ہو؟ جب بت شکنی کا پیغام آئے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجمع پر نگاہ دوڑائیں تو کوئی ایسی پیشانی نہ ملے سوائے علی کے کہ جو بتوں کے آگے نہ جھکی ہو۔ اس زمانے کے افراد، کیوں کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الشریف؟ کیونکہ علی کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی۔ کوئی ملے گا اس پائے کا کہ جس کو رسول نے عالم الامہ کہا ہو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا سب سے افضل قاضی قرار دیا ہو؟ کوئی ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا؟ ابھی میں روایات کو بیان نہیں کر رہا، صرف سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ہے علی کے مقام پر کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہوں، جس سے اپنی بیٹی کا عقد کیا ہو؟ کون سی بیٹی جو مصداق کوثر ہو؟ کون سی بیٹی جو قرۃ عین رسول ہو؟ ابھی مجھے اس اختلاف میں نہیں جانا کہ کتنی تھیں، اگر کوئی تسلیم کرتا ہے 4 تو وہ دلیل لائے، اگر کوئی تسلیم کرتا ہے 1 تو ادلہ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی فاطمہ جیسا تھا؟ اگر فرض کر لیجئے زیادہ بھی تھیں، کوئی فاطمہ جیسی تھیں کہ جن کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے ہوں، جن کے ہاتھوں کو تھامتے ہوں، جن کو اپنی مسند پر لا کر بٹھاتے ہوں، جن کے پہلو میں خود بیٹھ جاتے ہوں، کوئی اس مقام پر ہے؟ اس فاطمہ کا عقد رسول اللہ علی مرتضیٰ سے کریں تو اس علی کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے لیے رسول اللہ یہ فرمائے اے فاطمہ اگر خدا علی جیسا خلق نہ کرتا، علی کو خلق نہ کرتا تو روئے زمین پر تو تمہارا کوئی ہم پلہ ہمسر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس علی کا مقابلہ کسی سے کیا کیا جائے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا قصیدہ میسر نشد این سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں ولادت ہو مسجد میں شہادت ہو۔ اس علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر کون آئے گا کہ جو کسی جنگ میں محافظ رسول ہو، جو کسی جنگ میں مدافع رسول ہو، جو کسی جنگ میں کل ایمان ہو، جو کسی جنگ میں مومن و منافق کی پہچان ہو، بلکہ جس کا ذکر مومن و منافق کی پہچان بن جائے، اس علی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ تو اب کسی طرح بھی کسی کو بھی کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں مل رہی جو بعد از رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہو عقلی اعتبار سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوبارہ پلٹی ہے طرز عمل رسالت معاذ کو دیکھیے, بڑا عجیب مجھے تعجب ہوتا ہے جب میں بعض افراد کے بیانات سنتا ہوں کہ جناب غدیر کے میدان میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس ہزاروں کے مجمع کو جو 80 سے 1 لاکھ کچھ کے قریب مختلف کتابوں میں بیان کیا گیا ہے, 80,000 سے لے کر 1 لاکھ کچھ, اس مجمع کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رسول اللہ روک کر طویل و عریض خطبہ دے کر یہ کہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے. اللہ اکبر, دوستی کے لیے تو بہت ساری روایات پہلے ہی ہیں. غدیر سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جانشینی کا, ان کی ولایت کا, ان کی امامت کا اعلان کر دیا ہے. بلکہ پہلی دعوت جو اسلام کے نام پر ہوئی ہے, دعوت ذوالعشیرہ, اسی موقع پر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت و وصایت کا اعلان کر چکے ہیں رسول اللہ. غدیر میں تو ایک آفیشل اناؤنسمنٹ ہوا اور ایسا اعلان ہوا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تردید ہو نہیں سکتی تھی, جس کو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو اب طرز عمل رسالت معاذ کو دیکھیے نا, مکہ رسول اللہ چھوڑ رہے ہیں, ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں, توجہ کا طالب ہوں اور شاید یہیں پر آ کر ہماری گفتگو اب تمام ہو. رسول اللہ قصد ہجرت رکھتے ہیں, آئے علی ابن ابی طالب کے پاس, کہ یا علی آج ہمارے بستر پر آپ سوئیں گے, آپ مجھے کوئی کتاب بتا دیجئے. اہل مطالعہ تشریف فرما ہے کہ کہیں علی ابن ابی طالب نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ میں کیوں سوؤں, اس 1,000 رکعت نماز کا کیا ہوگا جو میں رات کو پڑھتا ہوں, کسی جگہ ملتا ہے؟ کہ یا علی آپ سوئیں گے؟ مولا نے کہا چش یا رسول اللہ, آپ کا امر سر آنکھوں پر. یہ 1,000 رکعت نماز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کل بیان کروں گا اگر کسی کے ذہن میں کچھ آئے تو. کل میں علامہ امینی کا ایک واقعہ بیان کروں گا, اس میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ 1,000 رکعت نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے. کہ یا علی آپ بستر پر سو جائیے. کہ لبیک یا رسول اللہ. علی بستر پر سونے کے لیے حاضر ہے. فرماتے ہیں کہ جیسی نیند شب ہجرت مجھے آئی ہے ویسی نیند پھر کبھی نہیں آئی. کہاں سو رہے ہیں؟ بے نیام تلواریں ہیں, کفار و مشرکین قتل کے درپے ہیں. ادھر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر آ کر لیٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی کو اوڑھا, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے. لیکن جاتے جاتے رسول اللہ, کیونکہ اسلام امانت کے باب میں انتہائی حساس ہے, علی کو کچھ امانتیں دے کر گئے. کہ یا علی صبح یہ امانت فلاں کافر کو دے دینا, فلاں زندیق کو دے دینا, فلاں مرتد کو دے دینا, فلاں مشرک کو دے دینا. توجہ ہے, چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے بستر پر. آج آپ ہمارے بستر پر سوئیں گے, امانتیں کس کی دے کر جا رہے ہیں؟ مومنین کی, مسلمین کی. کس کی؟ کافروں کی, مشرکوں کی, ملحدوں کی, مرتدوں کی. یا علی یہ امانت پہنچائیے گا. رسول اللہ نے ہجرت کی, علی بستر پر سوئے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بستر پر کوئی اہم فیصلہ ہوتا ہے؟ کوئی حکم بستر سے صادر کیا جاتا ہے؟ بستر مقام خواب ہے, بستر پر آ کر انسان استراحت کرتا ہے, نیند کرتا ہے, سوتا ہے. بستر پر فیصلے تو نہیں ہوا کرتے, بستر سے حکم تو صادر نہیں ہوا کرتے. رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا بستر دیا, کفار و مشرکین کی امانتیں دیں۔ اب آپ طرز عمل رسول خدا دیکھیے کہ جو رسول اتنا حساس ہو کہ جو سونے کا مقام، کہ جہاں سے حکم صادر نہیں ہونا، جہاں سے فیصلے نہیں ہونے، جہاں سے احکامات صادر نہیں ہونے، جہاں سے قضاوت نہیں کرنی، جب اپنا سونے کا مقام علی کے سوا رسول اللہ کسی کو نہ دیں تو اپنی بیداری کا مقام ممبر علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلے جائیں گے۔ سوال ہے آپ سے، بتائیے جو سونے کا مقام، جو حبیب خدا اپنے سونے کا مقام، آرام کا مقام، استراحت کا مقام، بستر سے فیصلے نہیں ہوتے، پھر دوہرا رہا ہوں، حکم صادر نہیں کیا جاتا، قضاوت نہیں کی جاتی، جو رسول اتنا حساس ہو کہ اپنے سونے کا مقام بھی علی کے سوا کسی کو نہ سونپے، وہ اپنی بیداری کا مقام کیسے سونپ کر چلا جائے گا؟ اور جو رسول اتنا حساس ہو کہ کفار و مشرکین کی امانتیں علی جیسے امین کو دے کر جائے تو وہ اللہ کے دین کی امانت علی کے سوا کسی اور کو دے کر چلا جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد۔ ایک ولائی نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ملائی نعرہ ویسے بکن بکن سے کم لگ رہا تھا، تعداد تو اچھی خاصی ہے، ہمیں تعداد کی فکر بھی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نعرہ بھی اس لیے لگایا گیا کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مکتب تو پیرو رسول ہے، پیروکاران رسول اللہ سے تعلق رکھتے ہیں نا۔ رسول نے کہا زینو مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ اس بات کو ہم نے ایسا تھام لیا کہ ہماری کوئی مجلس چاہے کسی امام سے منسوب، کسی تاریخ سے منسوب، کسی عید سے منسوب ہو، کسی کے اصال ثواب کے لیے ہو، علی کا ذکر کیے بغیر ہم اپنی مجلس کو سمیٹتے نہیں ہیں۔ تو پھر اس مجلس میں کیسے میں اور آپ علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ کریں کہ جو علی کے لیے ہی منعقد کی گئی ہے، جس کا تعلق ہی ولایت سے ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ رسول اللہ مسلسل حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سفارش کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ کسی اور کے لیے اگر ایک جملہ بھی مل جاتا جیسے جملات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، تو آپ دیکھیے ان کو کتنا بیان کیا جاتا۔ علی ابن ابی طالب کا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بستر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا امامہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنی تلوار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو انبیاء کے تبرکات دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم علی ابن ابی طالب کو دیا، اور وہ علم ایسا تھا کہ جس کے بارے میں خود علی نے کہا کہ خدا کی قسم رسول اللہ نے مجھے ہزار ابواب تعلیم کیے، ہر باب سے میں نے ہزار ہاں باب کو کھولا۔ یہ لعاب فیض رسول کا کمال تھا کہ آج نہج البلاغہ جیسے کتاب، نہج البلاغہ میں تمام کلمات نہیں امیر المومنین کے، سید رضی کو جو پسند آیا انہوں نے اس کو اس میں جمع کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہج البلاغہ میں سارے الفاظ امیر المومنین علیہ السلام کے جمع ہو گئے، نہیں، نہج البلاغہ ایک منتخب کلام ہے امیر المومنین کا، یعنی چند خطبات، چند خطوط، کلمات اقتصار اس میں امیر المومنین کے جمع کر دیے گئے ہیں۔ جب اس چند کا عالم یہ ہے کہ دنیا شجدر ہے نجو بلاغہ کو دیکھ کر اور یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کلام خالق سے نیچے اور کلام مخلوق سے اوپر ہے، ان کا کلام بھی چنا ہوا ہے، تو آپ بتائیے اس علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کون ہے علی؟ ختم کر دیا اپنے آرائش کو، شخص نے آ کر سوال کیا، فرمائش کی، خطبہ بیان کیجئے ایسا کہ جس میں حمزہ نہ ہو، جس کو ہم اردو میں الف کہتے ہیں، فل بدی ایکسٹمپور خطبہ مولا کا موجود، بغیر نقطوں کا، بغیر حمزہ کا، متقین کی صفات، خطبہ حمام، جب صفات بیان کی تو 110، فصاحت کا عالم یہ ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں تو دعائے کمیل جیسی مناجات، جب مختصر دعا تعلیم کریں تو چار جملوں پر مشتمل دعا، جب قضاوت کرنے پر آئیں تو ان سے بڑھ کر کوئی قاضی نہیں، جب عادل کرنے پر آئیں تو ان سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں، جب سخاوت کرنے پر آئیں تو ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، جب شجاعت کے مارکے میں آئیں تو ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، جب دین کے دفاع کی بات آئے تو اپنا سب کچھ لٹا دیں، جب مسلمین کی بات آئے تو ان کا سب کچھ بچا لیں، جب مسلمین کی بات آئے، اسلام کی بات آئے تو اپنی متا کو لٹا کر صبر کر کے 25 سال اس شجاعت کے ساتھ بیٹھنے والے کو علی کہتے ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا نہیں سمجھتی امیر المومنین کو، آقا آسان نہیں تھا، آقت ہونے کے بعد، تلوار ہونے کے بعد ایسا صبر کرنا، کیسی کیسی روایات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آئیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں مولا کے فضائل سے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں قرآن میں 300 کے قریب آیات ہیں جو صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ایک نہیں 300 آیات جو صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جبکہ میں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ قرآن یا تو ان کا قصیدہ ہے یا ان کے دشمنوں کی پہچان کا ذریعہ یا ان کے طریقے کو بیان کرنا یعنی احکام کا ذریعہ کہ جس کے ذریعے احکام بیان کیے گئے، لیکن خاص و عام یہ مان رہے ہیں کہ 300 آیات تو فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کے لیے، انگوٹھی دی تو آیت، تلوار چلائی تو آیت، گھوڑا دوڑایا تو آیت، جنگ میں گئے تو آیت، انفاق کیا تو آیت، صدقے کا حکم آیا تو علی مقدم۔ بس جب ہر معاملے میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مقدم ہیں تو مجھے اور آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ خدا تیرا احسان کہ تو نے ہمیں علی کی معرفت کسی حد تک ہی صحیح کرا تو دی، بس اس شکر کو ادا کریں کہ اے خدا تیری حمد ہے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام، کہ تو نے ہمیں علی سے وابستہ رکھا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، علی اور اولاد علی سے وابستہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے، بار بار اس کو تکرار کر رہا ہوں، دعا ہے پروردگار سے، پروردگار دنیا اور آخرت میں ہم امیر المومنین، قائد غر المحجلین، یعصوب الدین، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ قرار دے۔ ہمارا حشر نشر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، پروردگارہ قبر میں ہم سے جب سوال ہوں، ملائک جو سوال کریں تو اس وقت ایسے سوال کریں جیسے ان کے خاص شیعوں سے سوال کیے جاتے ہیں۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہماری جملہ حاجات کو قبول فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما، جملہ دعاؤں کو مستجاب فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آخر میں ایک مرتبہ ظہور امام میں تعجیل کے لیے اپنی اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے ولایت کے اس پیغام کو تبلیغ کرنے کی توفیق پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے ایک ولائی و غدیری صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔